أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ہماری گفتگو خطبہ فدکیہ سے کچھ اہم معارف کے سلسلے میں جاری تھی اور قرآن مجید کی بعض تعلیمات کو سیدہ سلام اللہ علیہا ہمارے لیے بیان کر رہی تھیں اور ان کے اسرار اور ان کے فلسفے کی طرف، ان کی حکمتوں کی طرف اشارہ فرما رہی تھیں. ان تعلیمات کے درمیان کہ جو تعلیمات ایمان سے شروع ہوئیں، اسی طرح نماز، روزہ، حج، ان تمام تعلیمات کو جب سیدہ نے بیان فرمایا تو ان کے درمیان سیدہ آج کے اس درس کے اندر جس مطلب کی طرف اشارہ فرمانا چاہتی ہیں وہ ایک عظیم مطلب ہے کہ جو عدالت، اطاعت اور امامت آئمہ اطہار کے سلسلے میں ہے، کہ جس کے اندر سیدہ سلام اللہ علیہا اس طرح ارشاد فرماتی ہیں کہ والعدل تنسیقا للقلوب، ذات پروردگار نے عدل کو، عدالت کو دلوں کو جوڑنے کے لیے قرار دیا، یعنی وحدت اور اتحاد کو شکل دینے کے لیے خداوند متعال نے معاشرے کے اندر عدالت اور عدل کو قرار دیا. وطاعتنا نظاما للملہ، اور ہماری اطاعت کو ملت کے لیے نظام قرار دے دیا. نظم ملت کو جو ہے وہ آئمہ اطہار اور اہل بیت کی اطاعت کے ذریعے حاصل ہے. وامامتنا امانا من الفرقہ، اور فرمایا کہ ہماری امامت لوگوں کو تفرقے سے بچانے کے لیے ہے. امامت معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان وحدت کو قائم رکھنے کے لیے ہے. تو یہ وہ جملات ہیں کہ جن کو سیدہ سلام اللہ علیہا قرآنی ان تعلیمات کے درمیان قرار دیتی ہیں اور امامت کے سلسلے کو اور اس کی حکمت کو بیان فرماتی ہیں. کہ ہمارے بعض بزرگان کے بقول کہ خطبہ فدکیہ کے یہ جو تین جملے ہیں، اس تمام خطبے کے اندر بیت الغزل کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی شاہ بیت ہیں یہ. اور یہ سیدہ کا شاہکار ہے کہ کس طرح قرآنی تعلیمات کے درمیان اس عظیم امامت اور اس کی حکمت کی طرف اشارہ فرماتی ہیں. ابتدا سے امامت کی طرف اشارہ نہیں فرمایا، قرآنی تعلیمات کو بیان کرتے کرتے درمیان میں اس مطلب کو لے کر آ رہی ہیں. لہٰذا بزرگان فرماتے ہیں کہ اور یہ وہ بیت ہے، یہ وہ جملے ہیں اس خطبے کے اندر کہ جس کے لیے یہ خطبہ ارشاد ہوا ہے، درواقع اس امامت کے لیے یہ خطبہ ارشاد ہوا ہے جس امامت کے لیے سیدہ کچھ مطالب بیان کرنا چاہتی ہیں. اور یہاں پر سب سے پہلا مطلب کہ جو فرمایا وہ عدالت کے سلسلے میں ہے کہ ذات پروردگار دلوں کو جوڑنے کے لیے عدالت اور انصاف کو مقرر فرماتا ہے. یعنی اگر اس کی ہم تھوڑی سی مختصر توضیح دیکھیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ذات پروردگار کی جو حکمت ہے اس کی تقاضا یہ ہے کہ انسان ایک اجتماعی زندگی تشکیل دے، ایک معاشرتی زندگی، دوسرے انسانوں کے ساتھ ایک مشترک زندگی، اور ایک ایسی زندگی کہ جو حیوانات کی زندگی سے فرق کرتی ہے. حیوانات کے درمیان جو اجتماعی زندگی ہے وہ فقط نر اور مادے کے درمیان کی ایک زندگی ہے، ایک ساتھ رہنے کی زندگی ہے، لیکن نہیں، انسانی معاشرے کے اندر اس سے بالاتر ایک اجتماعی زندگی خدا نے متعال چاہتا ہے. اور خود انسان اس اجتماعی زندگی کا محتاج ہے، اس کے بغیر کمالات تک نہیں پہنچ سکتا، اور حتیٰ اس اجتماعی زندگی کے بغیر وہ زندگی نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پر ایک اساسی جو سوال ہے وہ یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان خود سے اپنی ذات میں ایک مستقل ہویت بھی رکھتا ہے، شناخت رکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کا وجود دوسرے وجود سے الگ ہے، وہ اپنے ذہن میں مختلف خواہشیں، آرزوئیں رکھتا ہے جو دیگر انسانوں کی آرزوؤں سے، ان کی خواہشات سے مختلف ہیں. تو یہاں پر ایک چیز جو سامنے آتی ہے انسانی معاشرے کے اندر، وہ ان خواہشات، ان آرزوؤں کے درمیان تضاہم اور تصادم کی کیفیت ہے. ایک انسان ایک چیز چاہتا ہے، دوسرا اس کے مخالف کوئی اور چیز چاہتا ہے. تو اب ایسی جب اجتماعی زندگی کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے تو ایک بہتر اجتماعی زندگی جو انسان کے لیے مفید قرار پائے، اس کا ملاک کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ اس سلسلے میں اگر ہم کچھ عوامل کی طرف جائیں اور دیکھیں تو کچھ عوامل طبیعی اور فطری طور پر اس کائنات کے اندر ہیں جو اجتماعی زندگی کے اندر اہمیت کے حامل ہیں، اسی طرح کچھ عوامل ایسے ہیں، کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جو قوم اور ملت اور ثقافتی اسباب ہیں، جو زبان سے وابستہ، لہجے سے وابستہ کچھ اسباب ہیں کہ انسان ان اسباب کے ذریعے بھی ایک اجتماعی معاشرہ تشکیل دیتا ہے اور زندگی بسر کرتا ہے. زبان اس اجتماعی زندگی کے تشکیل میں ایک اہمیت کی حامل ہے، لہجہ بھی اسی طرح، قومیت بھی اسی طرح. لیکن کیا یہ جو فطری اور طبیعی عوامل ہیں اس کائنات کے اندر، اور اسی طرح یہ جو کچھ اسباب ہیں جو انسان کی زبان اور لہجے اور ثقافت سے وابستہ ہیں، یہ کفایت کرتے ہیں، کافی ہیں؟ نہیں، یہ وہ اسباب نہیں ہیں جو ایک مفید اجتماعی زندگی کو تشکیل دے سکے انسان کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو فرد، دو انسان ایسے بھی ہیں کہ جو ان اسباب میں تو مشترک ہیں. زبان ایک ہے، لہجہ ایک ہے، نسب ایک ہے، قوم ایک ہے، ملت ایک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو روحی اور شخصی خصوصیات ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور بالخصوص اگر ان کا مذہب بھی ایک دوسرے سے فرق کرتا ہو تو گرچہ اب زبان ایک ہے، گرچہ قومیت ایک ہے، گرچہ اس طرح کے یہ اسباب ان کے لیے مشترک ہیں، لیکن بہتر انداز سے اجتماعی زندگی ان کے لیے فراہم نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ایک بہتر ارتباط کے لیے، ایک بہتر معاشرے کے لیے، ایک ایسا معاشرہ جو انسان کو حقیقی اس سعادت تک پہنچائے، کون سے عوامل، کون سے اسباب مفید ہیں اور ضروری ہیں؟ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں اس کے لیے جو ایک اساسی اور پہلی شرط کہ جو ایک بہترین اجتماعی زندگی کو تشکیل دے انسان کے لیے اور مفید قرار پائے، وہ پہلی شرط یہ ہے کہ ان لوگوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان ایک دوسرے کی نسبت دشمنی کا احساس، حسد اور کینے کا احساس ختم ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ دشمنی اور دوسروں کے حقوق کی پائمالی اور دوسروں پر ظلم، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ حتیٰ ایک برادر کے قلب کے اندر، ایک بھائی کے سینے کے اندر دوسرے بھائی کی نسبت نفرت کو جنم دیتا ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی سے دور ہونے لگتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر ضروری ہے کہ ان کے اندر اس طرح کا احساس ختم ہو جائے، اور یہ احساس پیدا ہو کہ ہر انسان اپنے حق کی نسبت راضی ہو، اور یہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے حق کی رعایت کرنا، اور اس طرح ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنا، اس طرح کی کیفیت اس معاشرے کے اندر ایجاد ہو، یہ پہلی شرط ہے ایک اجتماعی بہترین معاشرے تشکیل پانے کے لیے. اور دوسری شرط یہاں پر یہ ہے کہ ایک بہترین نظام اور سسٹم ہونا چاہیے اس معاشرے کے لیے، اس اجتماعی زندگی کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب پہلی شرط حاصل ہو گئی، اس معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان جب وہ دشمنی کا احساس ختم ہوا، تو کیا یہ کافی ہے؟ اگر ہر انسان کو یہ احساس ہونے لگے کہ اب کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے، دوسرا کوئی اس کا حق چھیننے والا نہیں ہے، تو کیا یہ احساس کفایت کرتا ہے، کافی ہے؟ نہیں. یہاں پر ایک اور مشکل دکھائی دیتی ہے. یہ مشکل درواقع انسان کی شناخت اور علم سے وابستہ ایک مشکل ہے. یعنی اس کے باوجود کہ یہ احساس پیدا ہو ایک معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان کہ اب کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے، یا دوسرے انسان کوئی ظلم نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی یہاں پر ایک مشکل یہ ہے کہ فکری طور پر اختلاف پھر بھی وجود پا سکتا ہے. طریقے کار فرق کر سکتے ہیں، سلیقے فرق کر سکتے ہیں. ایک انسان کہے گا کہ یہ چیز اچھی ہے، ایک کہے گا کہ نہیں، دوسری چیز اچھی ہے، وہ اچھی ہے، یہ خراب ہے، یہ بد ہے. تو اس طرح اچھائی اور برائی کی جو تشخیص ہے، اس میں اختلاف پیدا ہوگا. اب جب یہ اختلاف قوی تر ہو جائے گا، شدید ہو جائے گا، تو پھر سلیقے، طریقے اور فکری اعتبار سے جو اختلاف ہے لوگوں کے درمیان، وہ بھی شدت پائے گا. جب شدت پائے گا تو بہتر انداز سے ارتباط پیدا نہیں ہوگا ان اجتماعی زندگی کے اندر لوگوں کے درمیان. لہذا یہاں پر کیا ضروری ہے؟ گرچہ پہلی شرط حاصل ہو جائے، انسانوں کے اندر یہ احساس اپنے حقوق کی طرف رضایت کا انہیں حاصل ہو جائے، لیکن وہاں پر ضروری ہے کہ ایک قانون ہونا چاہیے، ایک قانون جو انہیں بتائے کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے، وہ قانون جو بتائے کہ کون سا معاملہ درست ہے اور کون سا معاملہ درست نہیں ہے، نہ یہ کہ لوگوں کے حوالے یہ قانون ہو، پھر بعض اپنے سلیقوں کے مطابق ایک معاملے کو صحیح جانے اور بعض دوسرے معاملے کو صحیح جانے۔ تو لہٰذا مقام عمل میں ایک قانون کی پیروی پہلی شرط کے بعد دوسری شرط کی صورت میں بہت ضروری ہے کہ اسی قانون کو ملت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، کہ ملت یعنی وہ طریقہ، وہ آئین اور وہ نظام جو ایک معاشرے کے اندر وجود پاتا ہے۔ اب اسی اعتبار سے جب یہ بات سامنے آئی کہ ایک اجتماعی زندگی انسان کے لیے ضروری ہے، اور وہاں پر پہلی شرط یہ ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان یہ احساس پیدا ہو کہ کوئی اور ان کا حق چھیننے والا نہیں ہے، ان کے حقوق کی پامالین واقع نہیں ہونی، تو لیکن وہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ قانون ہو جو ان کے لیے اس اچھائی برائی کو تشخیص دے۔ اسی طرح پہلی شرط جس کے لیے سیدہ نے عدالت کا تذکرہ کیا کہ جب معاشرے کے اندر عدالت قائم ہوتی ہے تو پہلی شرط حاصل ہو جاتی ہے، کہ جب عدالت قائم ہوتی ہے تو وہاں پر حقوق کی پائمالی نہیں ہوتی۔ آگے پھر دوسری شرط، اور اس طرح اس کے لیے ایک اور تیسری شرط کی بھی ضرورت ہے کہ جس کی توضیح کے لیے ہم انشاءاللہ اسی درس کے تسلسل میں اگلے درس میں آپ کے لیے بیان فرمائیں گے۔